کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1445 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر، یہ 13ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادۃ السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام شناخت سمیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہوئی تو شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ناشکری سے کس طرح سے بچا جائے اور اللہ پاک کا شکر گزار بندہ کس طرح سے بنا جائے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، شکر کے فضائل پڑھیں، قرآن کریم میں بھی ہے لائن شکر تم لازیدنکم، جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ ملتا ہے، تو اس طرح نعمتیں جو ہیں یہ مزید بڑھیں گی، پھر شکر کرنے میں ظاہر ثواب بھی ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کی ممانعت بھی ہے، بلکہ انسان بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو لوگ اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، تھینک یو ویری مچ بولتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں، جزاک اللہ بولتے ہیں، بولنا بھی چاہیے، تو اس طرح مطلب ہے کہ حدیث پاک میں کہ بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، تو یوں بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کیا بھی جاتا ہے، بندوں کا بھی کوئی انسان احسان کرے اور اس کو کوئی شکریہ ادا نہ کرے، تھینک یو نہ کہے، تو اس کو دنیاوی طور پر بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یار یہ بالکل عجیب آدمی ہے، لفٹ نہیں کرائی پھر احسان کیا تو تھینک یو بھی نہیں بولا اس نے، یہ عام روٹین میں بھی لوگ بولتے بھی ہیں، تو اللہ پاک کی تو نعمتیں اتنی کہ ہر سانس میں، دو نعمتیں تو یہ ہیں کہ لینا اندر گیا سانس یہ نعمت، باہر نکلا یہ نعمت، اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے، اور سانس اندر چلے جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو مر جائے، اتنی بڑی نعمت ہے سانس، پانی کا ہے کہ قطرہ نعمت ہے، پانی کے بغیر بھی جینا ممکن نہیں ہے، جیسا یہ بھی نعمت ہے، پھر یہ کہ یہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی، کھانا ہضم ہونا، حلق سے نیچے اترنا، پھر یہ اعضاء بدن کے اللہ پاک نے بغیر مانگے دیے، سچی بات ہے، تو ایمان بھی بغیر مانگے ہی تو ملا ہے خود بخود، کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ورنہ صحابہ کرام نے کتنی اس کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی تھی، یہ کہ اللہ کی بہت نرا شکر ادا کریں اس کا یقیناً کم کم اور کم ہے، اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، کہ ناشکری بہت خطرناک ہے، بلم من باورا جو تباہ ہوا اور کفر پر مرا ہو، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی اگر یہ میرا شکر ادا کر دیتا میری نعمتوں کا تو میں اس کو کفر پر نہ مارتا، یہ بزرگوں نے اس طرح کا قول نقل کیا ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ ناشکری جو ہے ہلاکت میں ڈالتی ہے، برباد کرتی ہے بندے کو، شکر جو ہے وہ آباد کرتا ہے۔ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، الشکر للہ، اس کا ترجمہ شکر کے فضائل، بہت پرانی عربی کتاب کا ترجمہ ہے، بہت بہت پیارا، بہت پیاری کتاب ہے، مختصر ہے، شکر کے تعلق سے بہترین کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب بارہ میری نظر سے نہیں گزری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، کیا یہ درود پاک کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟
یہ درود پاک نہیں ہے، یہ استغاثہ اس کو کہتے ہیں، یہ پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے۔ اب اس میں جیسے کہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آخر میں کہا، یہ درود شریف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا میرے اللہ سنبی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ایک ہی کمرہ ہو اور جگہ نہ ہو نماز پڑھنے کی، کیا کھلے آسمان کے نیچے باہر سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔
کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا منع تو نہیں ہے، کمرہ ہو یا نہ ہو، میدان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ میدان عرفات میں بھی نماز پڑھیں گے، مینا شریف میں بھی پڑھیں گے، میدان ہی میدان ہے، خیمے بنے ہوئے لیکن میدان میں لوگ جماعتیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ عید بڑے اجتماعات ہوتے ہیں میدانوں میں ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں آسمان کے کھلے آسمان تلے نماز پڑھنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، جب ہم رشتہ مانگنے جائیں تو کیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
رشتہ مانگنے جائیں اور یہ نہیں، جس سے نکاح کرنا ہے وہ مطلب حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو دیکھ سکتا ہے، تنہائی میں نہیں، دوسروں کی موجودگی میں، نیت یہ ہو کہ میں حدیث پاک پر عمل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان کی ایک زبان یا مسلمان کی پہلی زبان، تو یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دو زبانیں ہوتی ہیں، اور پہلی زبان سے کیا مراد ہے؟
آپ نے جو بھی محاورہ بنایا ہو، ہم نے تو محاورہ یہی سنا ہے، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، مشہور یہ ہے، لفظ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ مشہور نہیں ہے، تو یہ کہ مطلب وعدے پر یا جو کہے آدمی اس پہ جم جائے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، اپنے کہنے پر قائم رہے، یہ یہاں مراد ہوتی ہے۔ اب رات دو زبان، تو یہ کنفیوز کرنے کے لیے سوالات ہوتے ہیں، آپ کو ملے دو زبان والا تو ہم کو بھی اطلاع کرنا، محاورہ ضرور ہے دو زبان کا، وہ بھی کہ دو زبان والا ادھر کچھ کہے گا ادھر کچھ کہے گا، چغل خور جو ہوتا ہے، ایک طرف کچھ کہے گا دوسرے کچھ کہے گا، یہ دو زبان والا جو، اس کی مذمت حدیث پاک میں، تو اس سے مراد گوشت کی دو زبانیں نہیں ہوتی، دو انداز اس کے گفتگو کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں دو منہ والے کو پاؤ گے، جو ان کے پاس اور منہ سے جاوے اور ان کے پاس اور منہ سے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بدترین بندہ منافق یا چغل خور ہے، جو لوگوں میں لڑائی کرنے کے لیے ایک جماعت کے پاس اس کا خیر خواہ، یعنی بھلائی کرنے والا یا بھلائی چاہنے والا بن کر جائے، اور دوسری جماعت یا دوسرے گروپ سے انہیں بھڑکائے، دوسری جماعت یعنی دوسرے گروپ کے پاس ان کا خیر خواہ بن جائے، یعنی ان کا ہمدرد بن جائے، انہیں بھڑکائے، لڑائی کروائے، خدا کی پناہ، یہ عیب فی زمانہ عورت میں بہت زیادہ ہے، اس سے توبہ چاہیے، اس کا انجام دو طرفہ شرمندگی ہے۔ اشیعت اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رخا ہونا، یہ دو منہ والا ہونا منافق کی صفت ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کی دو زبانیں ہوں گی اللہ پاک روز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں بنا دے گا، دو زبانوں کا بھی حدیث پاک میں ہے، مگر وہی کہ جو دنیا میں جو دو زبانیں ہوں گی تو وہ اس سے مراد گوشت کی دو زبانیں ظاہر نہیں ہے، یہ غیر فطری ہے، مطلب ہوتی نہیں ہے، وہی ایک زبان سے کچھ کہے گا دوسری زبان سے کچھ کہے گا، تو اس کی آگ کی دو زبان ہے. اب وہ عذاب کے طور پر اللہ پاک دو آگ کی زبان بنا دے وہ ایک صورت اور ہے.
یہ جو ابھی ٹاپک چلا تھا کہ ایک زبان ہونی چاہیے، تو یہاں ایک چیز ذہن میں آئی کہ اگر آپ اس پہ بھی مزید رہنمائی فرمائیں کہ بعض وقت جو کمٹمنٹ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی کو ٹائم دیں تو وہ اس ٹائم پر ہم کو پہنچنا ہے، کوئی ایسی بات کریں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس نے کہہ دیا یہ ڈن، یعنی یہ اپنے طور پر اس کو جیسے اس کو دیکھ کر گھڑی ملا لیں. تو اس طرح کی جو اگر عادت نہیں ہو اور ہم اس کی کوئی مطلب محسوس بھی نہ کریں، کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے 6 بجے کہا 7 بجے گئے نہیں گئے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اگر ہم محسوس کریں تو فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں؟
یہ تو تعداد ملے گی جو خالی ہاں بول دیتے ہیں، کرنا نہیں ہوتا، خالی ہاں کیا کرو نا یار، یہ تو آپس میں بولتے ہیں ہاں ہاں کرتے رہو نا یار، کون کرتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب بہت خطرناک لوگ ہیں. کسی کو مطلب یعنی کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، تو یہی تو وعدہ خلافی ہے، اور اس کے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے بہت خطرناک نتائج ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے نہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور اس پر بڑی لعنتیں اترتی ہیں. اس طرح حدیثوں میں اس کے مطلب مضامین ہیں، وعدہ خلافی کرنے والا بہت سخت مطلب یعنی کہ مجرم ہے. بالکل مرد کی زبان ایک ہونی چاہیے، اور چاہے اب عورت بھی وعدہ کرے تو اس کی بھی زبان ایک ہی ہونی چاہیے، خالی مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ ایک مرد سے مراد مطلب ہے کہ صحیح آدمی پل پلانے. دوبارہ لے کے جب بھی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، بات کرے تو اس پر قائم رہے، بدلتا نہ رہے. بدلتا رہتا ہے تو پھر اس کی ویلیو بھی نہیں رہتی، اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس کا اعتماد بھی نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدرسۃ المدینہ سے رکشے میں آ رہا تھا تو رکشے والے کو میں نے 500 روپے دیے، پھر بعد میں دیکھا تو 30 روپے اس کی طرف سے میرے پاس زائد آ گئے تھے، تو اب وہ رکشے والا مل بھی نہیں رہا، تو اب ان 30 روپے کا میں کیا کروں؟
ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحبا. اب تو یہ کہ اگر واقعی یہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے ملنے کی، تو یہ 30 روپے آپ خیرات کر دیں ایسے کو کہ جس کو زکات دی جا سکتی ہے، شرعی فقیر کو. یوں مطلب یہ کہ آپ فارغ ہوئے. البتہ اگر بعد میں وہ رکشے والا آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ خیرات کر دی آپ کی طرف سے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ ہو گیا. اور اگر کہتا ہے نہیں مجھے 30 روپے چاہیے، تو آپ پر دینا آئے گا. اب آپ لڑیں گے نہیں، میں نے تو یوں کر دیا ہوں کر دیا، میرا قصور نہیں، دینے پڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جن کی زلفیں بڑی ہوں کیا وہ امامہ اتارے بغیر ان زلفوں پہ مسا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟
یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 291 مسئلہ نمبر 20، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسحا کرنے سے مسحا نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ جماعت میں لیٹ آتے ہیں اور امام صاحب کو رکوع میں پاتے ہیں، تو جلد بازی میں آستینیں جو چڑی ہوتی ہے اس کو اتارتے نہیں بلکہ ایسے ہی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا ان کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
آستینیں چڑھی بھی ہوں، جنہیں ایک یا دو آستینیں دادی کلائی سے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ویسا حال میں نماز شروع کر دی تو نماز مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ کہ جس طرح سٹی نماز میں سر کے ساتھ امام کو پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح جو مقتدی ہیں ان کو بھی، تو اگر سری نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں ہلکی آواز میں لیکن مائک لگا ہوا ہے منہ پر اور اس کی ہلکی آواز مائک میں تیز ہو کر ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو اگر اس طرح ہے تو کیا یہ واجب ترک نہیں ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
دراصل وہ امام کے حلق سے جو نکلی آواز وہ تو سری ہی ہے. بعض مائک بڑے حساس ہوتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کے, تو وہ پکڑ کر یہ آلے کے ذریعے یہ جو آواز بڑی ہوئی تو اس میں امام قصوروار نہیں ہے, اور امام کی یہ قراءت سری ہی کہلائے گی. بھلے آپ پوری سورہ فاتحہ سن رہے ہیں تو اس سے نماز میں وہ مکر تحریمی وغیرہ نہیں ہوگی.
مبتدی بھی سری تلاوت کرے گا تو مقتدی تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا؟
جب امام کے پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے نماز تو اس کو تو ویسے قراءت تو کرنی نہیں ہے, چاہے سری ہو یا جہری ہو, مقتدی تو چپ ہی رہے گا قراءت کے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے کیا رزق میں تنگی ہوتی ہے؟
جی ہاں, اس طرح کی روایات موجود ہیں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رزق کی طلب کے اوقات میں مت سویا کرو, اور یہ وقت نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے. سورج طلوع ہونا یعنی سن رائز ہونا, سورج نکلنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا, اس وقت 70 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ, 70 بار اللہ اکبر اور 70 بار استغفار پڑھا جائے. 70 من 70 ٹائم سبحان اللہ, 70 ٹائم اللہ اکبر اور 70 ٹائم استغفار, مثلا استغفر اللہ پڑھ لیا جائے, کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے. تو نماز فجر سے لے کر, یعنی جو نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, ان اوقات میں سونا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے, اور اگر کوئی سو گیا تو گناہگار بھی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن مناسب یہی ہے کہ ان اوقات میں نہ سوئے. اور اسی طرح یہ رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے, اور شام جو ہے شام کے وقت اعمال جو ہیں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ خاتم المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رزق کی تقسیم نماز فجر کے بعد کی جاتی ہے اور اعمال شام کے وقت اٹھائے جاتے ہیں. تو جو کوئی ان دو اوقات کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمل میں بھی. شام کو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے, اس میں سونے سے بھی نقصان, اور شام کو مطلب یہ کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں, تو یوں اس وقت بھی اللہ پاک کی طاعت کرے بندگی کرے تو یوں انشاءاللہ اس میں عمل میں برکت ہوگی. صبح نہیں سوئے گا تو روزی میں برکت ہوگی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ترمذی نے نقل کی ہے, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی یا اللہ میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کرے, جیسے سفر, طلب علم, تجارت وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا طلوع آفتاب کے بعد سو سکتے ہیں؟
طلوع آفتاب کے سونے میں تو بالکل مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے, اس سے پہلے نہ سونا مناسب, سویا تو گناہگار نہیں ہے. پھر اس کی تقسیم کا وقت ہوئی ہے طلوع آفتاب تک, اس کے بعد وہ صورت نہ رہی جو بیان کی گئی حدیث پاک میں.
ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے؟
نیک لوگوں پر سکرات کی تکلیف تو آتی ہے, خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات پیش آئی, اور وہ تو ایسا منظر ہے کہ مطلب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مضطرب تھے کہ بے شک سکرات کی سختیاں حق ہیں, اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر سکرات آسان کرے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صدقہ و خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟
ظاہر کہ خلوص اخلاص کے بغیر تو کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کی راہ میں جب خیرات بھی کرے گا اس میں اخلاص ہو، دکھاوے کے لیے کرے گا، ریا کے لیے کرے گا تو قبولیت ایک طرف، گناہ کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں. ہر عمل جو ہے وہ اخلاص، یعنی اخلاص جو ہے یہ قبولیت کی کنجی ہے، چابی کی. وہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنی قبولیت کا فیضان بھی زیادہ ہوگا، ثواب بھی بڑھے گا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں موبائل میں تصویر کھینچتی ہیں وہ اپنی بہنوں یا دوست کے پاس بھیجتی ہیں، وہ کیا صحیح ہے؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے. مردوں دوسروں کو بھیجیں گی تو گھر کے مرد بھی تو فون بازوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی شرفا کا کام نہیں. شریف عورتیں ایسا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن آج کل تو بس وہ ماحول ایسا بے پردگی کا ہے، تو جو بے پردہ ہوتی ہیں اس طرح کی عورتیں جن کو حیا نہیں ہوتی زیادہ، تو وہ کرتی ہوں گی. با حیا عورت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ ہماری ماں بہنوں کو حیا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرے میں ٹائم مینجمنٹ، وقت دے کر وقت پہ پہنچنے پہ کلام ہو رہا تھا، تو امیر علیہ سنت اگر رہنمائی فرمائیں، بالخصوص دینی پروگرام میں اگر مبلغین کو، نعت خانوں کو، ذمہ داران کو وقت دیا جائے تو کس طرح اس کو مینج کیا جائے؟ ایک وقت میں دو چار جگہ سے اگر ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو مدنی پھول ارشاد فرمائے.
جہاں جو ٹائم دے سر، ایک کو اگر 10 بجے کا ٹائم دے 10 بجے پہنچے، کسی کو 11 بجے کا ٹائم، کسی کو 12 بجے. وہ ایک وقت اگر سب کو دے دیا تو غلطی تو دینے والے کی ہے نا، کہ ایک وقت میں غوث پاک تو گئے تھے افطار کرنے کے لیے، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. یہ واقعہ آپ کا کہ وہ کسی نے عرض کیا کہ حضور افطار رمضان کا مہینہ غالباً ہوگا تو افطار ہمارے یہاں کرنا، ہاں بول دیا، دوسرا حاضر ہوا، آ جاؤں گا، سب کو ہاں بولتے ہیں 70 مرید. اب وہ افطار کے وقت افطار سب کو ایک ہی ٹائم میں سب کو دے دیا، میں آؤں گا. اب جب بعد میں جب مریدین جمع ہو تو میرے پاس غوث پاک کل آئے تھے، بولے میرے پاس آئے تھے. اب جنہوں نے روایت کیا بولا کہ غوث پاک تو کہیں نہیں گئے تھے، اپنے دربار میں تشریف فرماتے آستانے پر. تو پھر غوث پاک نے فرمایا کہ سب صحیح ہیں اپنی جگہ پر، میں سب جگہ گیا تھا. تو یہ غوث پاک کی کرامت تو ہو سکتی ہے، اب ہر نعت خوان یہ کرامت تو مشکل ہے نا. کوئی نعت خوان دکھا دے تو ٹھیک ہے، مان لیں گے، اور کیا، دیکھی نہیں ہے کوئی کرامت کسی نعت خوان کی. تو اس نے ٹائم بہت دیا جائے گا جس میں ہم پہنچے، اور فن 2-5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے نا تو لوگ چلا لیتے ہیں، بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے ٹائم دینے کے باوجود. اور اگر ناطخواں بھی جان بوجھ کر اس طرح کرے گا، اب وہ خالی ناطخواں کیوں ادب پہ ہو، کوئی بھی مبلغ ہو، واعظ ہو، مقرر ہو، یا کوئی بھی بزنس مین ہو، کوئی بھی دنیا کا دین کا کام کرنے والا ہو، اور اگر وہ ٹائم ٹو ٹائم ٹائم دینے کے بعد بھی اگر آگے پیچھے کرتا رہے گا تو پھر اس کا امیج خراب ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اکثر غسل خانے میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وہاں پہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنا جائز ہے؟
اکثر بچے کر دیتے ہیں، بڑے بھی کر دیتے ہوں گے. تو اصل غسل خانہ جو ہے نا، اگر غسل خانہ واقعی پیشاب اس میں کسی نے نہیں کیا یا کیا تھا وہ دھل چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، تب تو وہاں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے. واش روم میں پڑھنا منع ہے کہ وہ تو فکس ہے جگہ نجاست ڈالنے کی، غسل خانہ نجاست ڈالنے کے لیے فکس جگہ تو نہیں ہے. اب کبھی ناپاک ہو گئی وہ جگہ اور پتہ ہے کہ یہ ناپاک ہے تو منع پڑے، اور اگر وہاں ممکن ہے کسی نے پیشاب کر دیا اور اتنا پانی بہا دیا گیا کہ وہ دھلا گیا، سب چلا گیا، اب کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن غسل خانے میں پڑھنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی دیکھے گا کہ آپ غسل خانے میں پڑھیں گے نا تو دیکھنے والے کو بھی تھوڑا یوں مزہ نہیں آئے گا، حیرت کرے گا یا ٹوکے گا کہ یہاں پڑھتے ہو غسل خانے میں. مسئلہ وہ جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کو بخار ہو رہا ہے، یعنی جس کی وجہ سے طبیعت لوگوں کی خراب ہو رہی ہے، کیا اس طرح موسم کو کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ موسم ایسا ہے، کیا اس طرح کہنے سے وہ گناہگار ہوں گے؟ برائے مہربانی اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔
یہ اسے مشہور ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے نا تو اس میں بولتے ہیں کہ یہ بعض اوقات آدمی کا وہ جو طبعی مزاج جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، تو یہ کوئی کچھ نہ کچھ بیماری اس کو ہو جاتی ہے، تو یہ ڈاکٹری شاید ہے، تو حرج تو نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ اس طرح اگر موسم چینج ہوتا ہے تو کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو بخار آ جاتا ہے، کوئی نزلہ پکڑ لیتا ہے، تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں موسم کو خراب نہیں بولنا چاہیے کہ موسم کا جو نظام ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، سردی بھی اللہ پاک دیتا ہے، گرمی بھی اللہ پاک دیتا ہے، تو یوں خراب نہیں بول سکتے اس کو۔ بیمار ہو جانا تو ہوتا ہے، تو وائرل بھی چلتے ہیں، تو مطلب کبھی وہ وبائیں پھیلتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم سے جب میسج کے ذریعے حال وال پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا، تو اس کے جواب میں ہمار سے یہ لکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو یہ آیت مبارکہ لکھی جاتی ہے، تو یہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ آیت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تو آیت ہے سورہ فاتحہ کی شروع کی، لیکن یہاں مراد آیت پڑھنا ہوتا نہیں ہے، نہ تلاوت، نہ لوگوں کا ذہن اس طرف غالب ہوتا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں یا آیت پڑھ رہا ہوں، تام ہے وہ آیت کا حصہ، بلکہ آیت ہے وہ۔ تو یہ کہ اس میں ڈیلیٹ کرنا، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے ڈیلیٹ کرنے میں، سنبھالیں گے کیسے؟ موبائل فون میں بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں، ضرورتاً کتابت جو کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ تو کرتے ہیں، اور کچھ لکھنا ہوتا ہے تو، اس کو علماء منع نہیں فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے، اگر کوئی بندہ وہ چار نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز وہ نہیں پڑھتا، تو کیا اس کو نمازی کہا جائے گا یا بے نمازی کہا جائے گا؟
ایسوں کو عام طور پہ لوگ نمازی کہتے تو نہیں ہوں، جب اس کو پتہ چل جائے کہ وہ چار نمازیں پڑھتا ہے، پکا نمازی نہیں ہے، شاید یوں بولیں گے پھر، پانچ وقت نمازی نہیں ہے، یہ پکا نمازی نہیں ہے، چار نماز کا نمازی ہے، ایک نماز کا بے نمازی ہے، لیکن یوں بولنے میں عام بول چال پہ ہے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر دوران نماز گردن پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟
نہیں، سینہ اگر پھر گیا نا دوران نماز، وہ تین سبحان اللہ کی قدر پھرا رہ گیا، تب نماز ٹوٹے گی۔
پیارے مرشد کریم، آپ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں عورت کو جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، جمعہ کے دن کیا یہ صحیح ہے؟
مستحب یہ کہ مسجد میں مردوں کی نماز ہو جائے، ظہر ہے عصر ہے، یہ اس عورتیں جو ہے گھر میں اپنی اس کے بعد نماز پڑھیں، البتہ فجر جو ہے یہ مستحب عورت کے لیے کہ اول وقت میں پڑھے، کیونکہ جمعہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد عورت گھر میں پڑھے، اگر اس نے پہلے پڑھ لی وقت شروع ہوتے ہی، عورت تو پڑھے گی تو ظہر جمعہ تو پڑھے گی نہیں نا، ظہر پڑھے گی، تو اگر پہلے بھی پڑھ لی اس نے وقت کے اندر پڑھی، مگر مردوں کے جمعہ ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
ایک اور سوال عرض ہے، ظہر کی چار سنتوں میں آخری دو رکعت میں دونوں یا ایک میں تلاوت بھول گیا، اب کیا کرے، سجدہ صحف کرے یا دوبارہ نماز پڑھے؟
اگر قراءت کسی ایک رکعت میں جیسے کی ہی نہیں، نماز بھی پوری کر دی اپنے حساب سے، تو نماز تو ہوگی نہیں نا، ایک فرض اس کا چھوٹ گیا۔
محمد اسامہ بھائی پاک پتن سے سوال کر رہے ہیں، نماز میں فاصلہ ہونے کی صورت میں جماعت کے وقت کتنے قدم ضرورت کے تحت چل کر فاصلہ مٹا سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے۔
صف میں فاصلہ
جی،
ایک ساتھ ایک صف جتنا چل سکتا ہے، ایک صف کی مقدار کے برابر چل سکتا ہے، ضرورت ہو، شریعت کی اجازت ہو تو ایسی صورت میں، شرعی اجازت کی صورت میں ایک صف جتنا، ایک صف کی مقدار جو ہے دوران نماز بندہ چل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
আমি মোহাম্মদ আলী নদীম. আমি শুনতে কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দাঁত হতে কি পরিমাণ রক্ত বের হলে উজু ভেঙে যাবে?
আগর খুন থুক পর গালিব আ গিয়া, থুক রেড হো গিয়া লাল, তো ইয়ে কে উজু উঠ জায়েগা. এর বরাবর হো থুক ওর খুন, ইয়া ফির খুন থুক সে জ্যাদা হো, মানে থুক রেড হো জায়েগা, ইসকা মতলব ইয়ে খুন থুক সে জ্যাদা হ্যায়, তো ইয়ে কে উজু টুট জায়েগা. اگر تھوک یلو ہو تو اس یہ نشانی اس بات کی ہے کہ خون کم ہے تھوک زیادہ ہے, تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک محاورہ ہے نا, محفل ہدایت کی شمع ہونا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام.
سبحان اللہ. اے میرے شیخ, پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟
سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ یہ رحمت کی بھی جان ہے, اصل ہے رحمت کی روح جان. تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, رحمت کی جان کیونکہ مصطفیٰ ہے, ان پر لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یعنی ہدایت کی جو بزم ہے, ہدایت کی محفل جو ہے, اس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہے, کینڈل. تو بزم ہدایت, ہدایت کی محفل کی شمع پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
نماز کا کوئی واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس سے سجدے سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے, اور اگر نماز کا کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا, اس کو ریپیٹ کرنا واجب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا درود پاک, آج کل مختلف کیلیگرافی یہ لکھی جاتی ہے نا, تو درود پاک کو کیا ڈیزائن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں, ڈیزائن والے انداز میں؟
ڈیزائن میں اگر حروف اس کے واضح ہیں اور مطلب کوئی اس میں شارٹ فارم نہیں ہے, درست لکھا ہوا ہے. اب وہ مختلف رسم الخط تو زمانے سے چلے آ رہے ہیں, تو وہ رسم الخط جو مطلب یعنی کہ حروف درست اس میں لکھ جاتے ہیں وہ صحیح ہے, اگر یہ شارٹ فارم کر دیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھ دیتے ہیں یا سلعم لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ ہے کہ بائی پاس پر ٹائر, گاڑی کا جو ٹائر ہوتا ہے وہ ویل کے ساتھ ملا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اٹھا اس لیے لیا تھا کہ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو اب اس ٹائر کو جو ملا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا, اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا؟
ٹائر اگر اس کی قیمت بنتی ہے, اس کی چیز ہے وہ ٹائر, تو اس کو پھر اس کا مالک تلاش کرنا ہوگا, مالک تلاش کر کے, لکتا ہے نا یہ, اب مالک نہ ملا یا امید نہ رہی کہ اب ملے گا ہی نہیں, تو اب یہ کہ یہ خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے, یا پھر کسی شرعی فقیر کو جس کو زکات دینا جائز ہوتا ہے ایسے کو دے دے, یا مسجد کے چندے میں دے دے, یا کسی ادارے کے چندے میں دے دے.
یہ اس نیت سے اگر اٹھا لیا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, لیکن اٹھایا اپنے لیے کہ اس سڑک کے اندر پڑا ہوا تھا, ہائی وے کا انہوں نے بتایا کہ کسی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اب بھلے یہی نیت ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو لیکن اٹھا اپنے لیے لیا, تو اب کیا حکم ہو؟
ہاں اگر اپنی ذات کے لیے اٹھایا تھا ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے بھی, لیکن چلو مجھے کام آ جائے گا کر کے یہ لے لیا, تو اب تو مطلب اس پر فرض ہو جائے گا کہ مالک کو ڈھونڈے یہ, اور اگر اب مالک نہ ملا تو چونکہ اس نے اپنے لیے اٹھایا تھا تو اب اپنے لیے رکھ نہیں سکتا, بھلے شریف فقیر ہے, اب کسی شرعی فقیر ہی کو دینا ہوگا, مسجد میں یا ادارے میں, کسی رفائی کام میں یا دینی کام کے چندے وغیرہ میں نہیں دے سکتا, کسی کو مالک بنانا پڑے گا جو زکات کا حقدار ہو, اس طرح کا فقیر ہو شرعی. توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اپنی نیت سے جھوٹا ہے. وہ جو میں نے جواب دیا نا وہ تھا کہ اپنی نیت سے نہ اٹھایا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صاحب یہ پوچھنا تھا جب ہم غسل کر لیتے ہیں غسل کے بعد کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ رہتا ہے؟
اگر غسل اس طرح کیا کہ وضو اس میں ہو گیا الگ سے اگرچہ نہیں کیا لیکن واقعی صحیح غسل کیا تو اب کپڑے بدلنے سے یا کپڑے بالکل آدمی نے اتار دیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نہ ننگے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کسی کا ننگا ستر دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی, میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میں لیا میں رہتا ہوں اور ابھی الحمدللہ 12 ماہ جاری ہے
ماشاءاللہ,
اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی قافلہ کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں
ماشاءاللہ.
یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کرے اور صرف فرض ادا کرے اور بقیہ نماز کہے کہ تہجد میں ادا کروں گا, تو تہجد میں پہلے تہجد ادا کرے گا یا بقیہ نماز ادا کرے گا؟ رہنمائی فرما دیں.
عشاء کے فرضوں کے بعد سنتیں جو یہ ترک نہ کی جائیں, سنت ادا کر لیجیے. اگر جاگنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وتر آخر میں پڑھ لے گا تب تو بہتر یہی کہ وتر آخر میں پڑھے. اب یہ کہ تہجد پہلے پڑھے اٹھنے کے بعد اس کے بعد وتر ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد فیاض اتاری جامعۃ المدینہ سمندری فیصل آباد سے. الحمدللہ عز و جل اس وقت میں 12 ماہ مدنی قافلے کا مسافر ہوں. آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ لوگوں کی جب اصلاح کرتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن گھر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے جھجک محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں, ان کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں گے کہ پہلے ہم گھر والوں کی اصلاح کریں پھر دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں؟
دونوں کے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے, نہیں کہ گھر میں پہلے اصلاح کریں تو بعد میں دوسروں کی کریں. جس کا جہاں موقع ملے وہ کرتے رہیں. گھر میں غالباً اس طرح جھجک کا اسباب ہوتے ہوں گے کہ گھر میں بندہ فری ہوتا ہے بے تکلف, پھر گھر میں اب جیسے ماحول دینی ماحول ملا تو اب وہ کچھ سنبھلے سنورے. اور اس سے پہلے جو اڑا اڑی کا جو نظام تھا گھر میں اور مارا ماری اور اڑا اڑی تھی, اس یہ آڑے آتی ہوگی گھر میں بات کرنے میں, گھر میں اصلاح کرنے میں, کہ ماں باپ پر بھائی بہنوں پر جو پرانا امپریشن نے چھاپ پڑی ہوئی نا یہ چھاپ جو ہے نا یہ اٹکتی ہوگی. تو جب خود اگر واقعی اخلاق درست ہو چکے ہوں, نرمی آ چکی ہے, وہ فری شپ نہیں پہلے والی, فرق تو پڑے گا, سمجھائیں گے تو کوشش کریں. ہو سکتا ہے تانے ملیں گے, بازو کا ملتے ہوں گے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارتے رہے اپنے دھندے تو دیکھ جی. لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر آپ غصے میں آ گئے اس کا مطلب آپ کا دھندا ختم نہیں ہوا ہے, تو غصے میں نہیں آنا ہے, تو کوشش جاری رکھنی ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ کوشش جاری رکھیں تو کام تو ہو جائے گا. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا کہیں گے غسل پاک کے بارے میں, بڑی گیارہویں شریف کے بارے میں کس طرح محبت کا اظہار کریں گے؟
اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے,
نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے.
ان کے در سے جو کچھ ملتا ہے بن مانگے ملتا ہے.
ان کی تعریف تو جتنی کریے کم ہے.
اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں.
ہمیں خوب شوق عقیدت اور محبت سے منانا چاہیے. میرے مرشدی اتار کے بھی پیر ہیں, ہمارے بھی پیر ہیں اور پیروں کے پیر ہیں.
امیر سنت نے ہماری گٹی میں یہ گول کے ہمیں پلایا ہے کہ 12ویں منانی ہے, 11ویں منانی ہے, انشاءاللہ تب تک رہیں گے, ہماری نسل بھی منائیں گے, ہم بھی منائیں گے.
پچھلے دنوں منڈی میں کھڑا ہوا تھا, کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے, بس دل سے سچی نیت سے یا غوث المدد کوئی جاننے والا مل جائے چند سیکنڈوں کے اندر, اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے.
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق زبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا.
بڑی گیارہویں شریف کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟
نہیں اس بارے معلومات نہیں ہے.
ربیع الاول,
ربیع الاول بتا رہے ہیں.
12 ربیع الاول
11 تاریخ کو.
11 تاریخ ہوتی ہے. کون سا مہینہ کون سا ہوتا ہے گیارہویں شریف ہوتی ہے؟
ربیع الاول کے بعد
ربیع ثانی
اگلے مہینے
میں
جی بالکل ایسا ہی ہے
ربیع الاخر میں
ربیع ثانی
ربیع ثانی میں
ہوتی تو غوث پاک کی ربیع الثانی میں ہی ہے لیکن وہ وسیلہ ملا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے وسیلے سے ملا کے میری 12ویں ہوگی اور آپ کی 11ویں ہوگی
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا
غوث پاک سے متعلق آپ کو 5 باتیں بتا رہا ہوں غور سے سننا ہے نمبر 1 غوث پاک کا نام عبد القادر نمبر 2 آپ کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اس میں نام بھی ہیں آپ کے القابات بھی ہیں آپ کی نسبت بھی ہے نمبر 3 آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ چوتھا آپ کا مزار بغداد شریف میں عمر تھی آپ کی 91 ایئر
دوبارہ بتانا پڑے گا
کوئی بھی ایک بات تو بتائیں کچھ تو یاد رہے ہوں گی
مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا
نام ہے آپ کا شیخ عبد القادر جیلانی
قادری صاحب
عبد القادر جیلانی
والدہ کا نام دوں یہ
نہیں
آ رہا
بھول گیا تھا الخیر فاطمہ
بھول گیا
بھول گئے آ رہے کچھ ذہن میں
نہیں ابھی
آسان ہے والدہ کا نام سنے والد صاحب کا نام دیکھتے ہیں کون سناتا ہے والد صاحب کا نام
ابو صالح موسیٰ جنگی دوز
ابو صالح جنگی ابو صالح محمدی جنگی
ہاں جنگی ہے جنگی نہیں ہے
صالح موسیٰ جنگی دوست
ایک دو لفظ آپ بتا دیں
بتائیے ابھی
آپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نہیں میرے مجھے علم نہیں ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست
ان کا مزار بغداد شریف میں بغداد میں
اور آپ کی عمر جو ہے وہ 91 ایئر سے
91 تھی 91 سال
امیر علیہ سنت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے
ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں
میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا
کچھ کہنا پڑے گا
بہت بڑی شخصیت
کہنا پڑے گا
آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں چلنے کا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں
ان جیسی شخصیت اس پورے ورلڈ میں کوئی نہیں ہے
کبھی ملاقات ہوئی ہے
ہاں ہوئی ہے ملاقات
کب ہوئی تھی
جب وہ گلزار حبیب میں ہوا کرتے جب مریم ان سے ملاقات ہوئی
جب ہو گئی تھی ملاقات کیسا لگا تھا
بہت اچھا لگا تھا اس وقت
دور سے ملاقات ہوئی ہے قریب سے قریب نہیں ہوئی
اور کیا کہیں گے گیارہویں شریف کی نیاز کیسے کرنی چاہیے بھائی
گیارہویں شریف کریں سب اپنے اپنے گھروں میں لازمی کریں بہت دھوم دھام سے کرنی چاہیے
جب تک ہیں تب تک کرتے رہیں گے ان کے نام کا ہم کھا رہے ہیں
بریانی خاص طور پہ ہونی چاہیے
اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر ابھی تک کسی نے گیارہویں شریف کی نیاز نہیں کی ہو تو کیا وہ پورے مہینے میں کر سکتا ہے
پورے مہینے میں کر سکتا ہے پورے سال میں کر سکتا ہے گیارہ ربیع الاخر ہی کو کرنا ضروری نہیں ہے سارے صاحب لیکن یہ مخصوص تاریخ کیونکہ بزرگوں میں ایک رائج ہوتا ہے مسلمانوں میں رائج ہے تو یہ اس دن کی خاص برکتیں اسی دن مطلب کرنا انسب مناسب تر ورنہ جب بھی کریں
ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ترغیب دلائی ہے ہر ماہ کرنے کی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں بھی توجہ بڑھتی جا دیکھا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے اور بعض ماشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پا رہے ہیں جس طرح ہے کہ گیارہویں شریف جو ہر مہینے غوث پاک کی کرے انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائے گا
انشاءاللہ سب کو کرنی چاہیے بھلے وہ ضروری دیگیں چڑھائیں جو گھر میں پکایا اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کرنے
نعمان احمد بھائی ہیں لاہور سے سوال کر رہے ہیں اس ایس ایم ایس کے ذریعے انہوں نے سوال کیا ہے اس دنیا میں ماں باپ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے دونوں میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے کس کا مقام زیادہ ہے
ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں ماں کا اپنا مقام ہے باپ کا مقام بھی اپنا ہے خدمت ماں کی زیادہ کریں گے تعظیم باپ کی زیادہ کریں گے یہ دونوں کے اپنے اپنے احکام ہیں
یعنی خدمت کے اعتبار سے اور حق کے اعتبار سے ماں کا رتبہ زیادہ ہے لیکن تعظیم اور افضلیت کے اعتبار سے وہ چونکہ ماں کا بھی آقا ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا انسان کے نام کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے
پڑتا تو اثر تو پڑتے ہیں وہ ہے نا حزن یہ مطلب منع فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً ارشاد فرمایا تھا کہ اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ان کا ارشاد ملتا ہے کہ ہمارے وہ جو والد یا دادا جان جو تھے انہوں نے مطلب مشورہ قبول نہیں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج تک ہم لوگوں میں سختی پائی جاتی ہے حزن مانے سخت تو یوں نسلوں میں بھی وہ سختی چل سکتی ہے نام میں جو تو تاثیر تو نام کی ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ایک سوال یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے
ایک حج وہ بھی حجت الوداع بھی وہی تھا آخری حج
ایک اور سوال کر رہے ہیں چاند گہن کی نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیں
چاند گہن کی نماز مستحب ہے اور اس کا طریقہ وہی کہ جب چاند گہنا گیا ہو اور وہ وقت مکرو نہ ہو تو کم از کم 2 رکعت اس میں پڑھی جاتی ہیں سورہ گہن میں کچھ احکام میں فرق ہے سورج گرہن کی جماعت پھر جماعت بھی وہ کرے جو جمعہ قائم کر سکتا ہے وغیرہ. یہ بہار شریعت میں ان دونوں کے احکام لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ چاند گرہن کے بارے میں عوامی طور پر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرا.
حضور میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت سے کہ چاند گرہن جب لگتا ہے تو اکثر افواہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ حاملہ عورت گھومتی پھرتی رہے، سوئے نہیں، چلتی پھرتی رہے، اس میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے.
یہ عوامی باتیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اعتبار نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں وسیع رزق عطا فرما نکاح کرنے کے لیے؟
کورج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مدنی قافلہ رائے خدا عزوجل میں سفر پر ہے، تو یہ مسجد میں مچھر کافی تعداد میں موجود ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے جو لیکوڈ استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں مسجد میں؟
اگر بدبودار دوا ہے تو نہیں چھڑک سکتے، خوشبودار تو چھڑک سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ خوشبو اس کی جلدی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر بدبو رہ جائے. قافلے والوں کو، مدنی قافلے والوں کو ایسے موقع پر مچھر دانیاں رکھنی چاہیے. مچھر دانی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، چادریں بھی تو رکھتے ہیں نا. ایسے موقع پر جہاں گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، مچھر اپنا سیلف سروس جو ہے وہ مچھردانی میں سو جایا کرے، لوگ سوتے ہیں مچھردانی میں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بڑا بچت بھی ہوتی ہے اس سے. یہ دیکھ لینا سونے سوتے وقت کہ وہ ایک آدھ بھی اندر اگر گھس کر ہو گیا نا، ڈیرا جما لیا، تو پھر وہی پھر ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کرے. یہ دیکھنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، پتہ چل جائے گا، ہوگا تو نظر آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے ٹائم آسمانی بلائیں اترتی ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟
مغرب کی تا عشاء بچوں کو باہر نکالنا منع ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس اپنی مخلوق کو چاہتا ہے وہ چھوڑتا ہے، مخلوق منتشر ہوتی ہے. جن وغیرہ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے بچوں کو کوئی سے نقصان پہنچ جائے، یوں مطلب ایک ہے، ایک تو یہ. پھر یہ کہ رات کو جب چہل پہل ختم ہو جائے اس وقت بھی باہر نکلنا منع ہے. نکا دکا آدمی اب گلیوں میں سناٹے میں گزر رہا ہے تو اس وقت بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ چھیڑ دے اس کو، پریشانی ہو، یا بعض اوقات کتے ہی حملہ کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ کیا بندہ صدقے کے جو پیسے ہیں وہ مسجد میں دے سکتا ہے؟
نفل صدقہ ہے، اصل جو بھی رائے خدا میں دیا وہ صدقہ کہلاتا ہے. اب جو چندہ مسجد میں پیٹی میں ڈالا نا، صندوق میں، باکس میں، وہ صدقہ ہی ہے. منہ سے بولنا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. نفل صدقہ، زکات ہی ہے، صدقہ واجبہ میں آئے گا، فرض ہے ویسے، زکات فطرہ ہے، صدقہ واجبات میں آئے گا. پھر احرام کی غلطیوں کے کفارے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی واجبات بھی ہوتے ہیں اس میں. جو واجب صدقے ہیں وہ مسجد میں نہیں دے سکتے.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور سبق بھی بھول جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور تو نہیں پڑا، البتہ یہ کہ عصر و مغرب کے درمیان مطالعہ، تحریری کام اور سبق یاد کرنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی اس میں مکروہ تنزیہ یا ناپسندیدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. عصر کے بعد لکھنے پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت منقول نہیں، کوئی روایت اسی بیان نہیں ہوئی. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض علماء مثلا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ بھی طبی نقطے کے پیش نظر، یعنی طباً میڈیکلی، یعنی وہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ عصر کے بعد روشنی کم ہو جاتی ہے اور کم روشنی میں لکھنے پڑھنے سے آنکھوں کے کمزور ہو جانے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے۔ تو اب چونکہ روشنی کی تو اچھی ترکیب ہے، بتیاں وغیرہ جلتی ہیں تو عصر کے بعد کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اگر بتی جل رہی ہوگی تو، اس وقت عصر کا وقت ہے، اندھیرا ہے وغیرہ۔ ڈیم لائٹ میں پڑھنا جو ہے یہ آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے پھر جب آنکھوں کے لیے کھینچیں گی آنکھیں تو زور زیادہ لگے گا تو دماغ بھی کم کام کرے گا اس وقت۔ اب یہ جیسے کہ یہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اندھیرے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں موبائل، ویری رسکی، اندھیرے میں موبائل جو ہے نا اس کی جو یہ ریز جو ہے نا یہ نکلیں گی ڈائریکٹ آنکھ پر اٹیک کریں گی، خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے اندھیرے میں موبائل چیک نہیں کرنا چاہیے، نارمل جو اجالا ہوتا ہے اس میں دیکھیں، اور نیند سے فوراً اٹھ کر جو ہے نا آنکھیں، نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھیں جو ابھی فل ایکٹیو نہیں ہوئی ہوتی، ایسے میں بھی موبائل دیکھنا جو ہے یہ آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی مسئلہ کر دے، تو اس لیے آنکھیں فریش ہوں، روشنی واجبی ہو۔ اچھا پھر اس کی اسکرین جو ہے موبائل کی اس کی روشنی بھی نارمل رکھی جائے، بعض وقت یہ بھی بہت کرے کہ وہ ہائی ہوتی ہے اس کی لائٹ، تو یہ بھی آنکھوں پہ یعنی محسوس ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہے، جیسے بعض بتیاں جو ہیں یہ آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہیں، چبھتی ہیں، بعض جو بتیاں ہوتی ہیں جیسے لمبی جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے یہ آنکھوں پر اتنا مطلب چبھتی نہیں ہے، لیکن بعض یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں ہوتی ہیں یا جو سرچ لائٹ ہوتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے، آنکھوں پہ چبھتی ہیں۔ اب جیسے اندر میں یہ لائٹیں ہیں بڑی بڑی تو یہ اس کو کور رکھا ہے، تو اس طرح کی آنکھوں کو اب چبھتی نہیں ہے، یہ آنکھوں کو جو چبھیں گی وہ نقصان کریں گی آنکھوں کو، جیسے سورج کو آپ دیکھیں سورج آب و تاب سے چمک رہا دیکھیں گے آپ کی آنکھیں چندھی آئیں گی، اور دیر کے بعد دیکھیں گے نا پھر آپ تو کچھ لمحوں کے لیے سا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایسا ہو جاتا ہے۔ یوں بہرحال لے کے موبائل فون کا استعمال ایک تو ہو کم تو اچھا ہے، بلا ضرورت نہ ہی ہو، آنکھوں کے لیے تو نقصان دہ ہے، نام اعمال کے لیے بھی نقصان پہنچانے والے اس میں عوامل موجود ہوتے ہیں، چیزیں ضرورت آدمی استعمال کرے، اور استعمال کرتے وقت اس کے جو بھی بہتر سے بہترین طریقہ کار ہو اس کے مطابق کرے کہ اپنی ذات کو بھی صحت کو بھی آنکھوں کو بھی اس کا نقصان نہ پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا میرے اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس کے پہلے مصرے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو دینے کا منہ چاہیے اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر اہل سنت میرے اور میرے والدین کی بخشش کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
یہ محاورے ہوتے ہیں جو نا، یہ منہ مسور کی دال، یعنی کہ دینے کا منہ چاہیے، دینے کی ہمت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، حیثیت بھی چاہیے، کون دے سکتا ہے؟ میرے آقا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں، اللہ نے ان کو دیا تو یہ دیتے ہیں، اپنے طور پر تو کوئی بھی نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ یہ منہ چاہیے سے یہ محاورہ ہے کہ دینے کی حیثیت چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا۔